أما بعد، الحمد للہ، یہ ہمارا ہفتہ وار درس فقہ کا سلسلہ ہے جس میں ہم بارِ شریعت کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. گزشتہ ہفتے آپ نے قدر کے موضوع پر کچھ گفتگو سماعت فرما لی تھی، اس کا بقیہ حصہ آج بیان کیا جائے گا. تقدیر پر گفتگو کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے اس کے تین اقسام کو ذکر فرمایا تھا، قضائے مبرم، قضائے معلق اور قضاء شبی و مبرم، جن میں آپ مبرم حقیقی کے حوالے سے سماعت کر چکے. معلق کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں وہ قضاء جو ظاہر قضائے معلق ہے، اس تک اکثر اولیاء کرام کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے وہ ٹھل جاتی ہے. اس کے بعد قضاء شبی و مبرم کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ جو متوسط حالت میں ہے، جسے ملائکہ کے صحیفوں میں مبرم کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے کہ میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں. یہ صاحب بارِ شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ تھے جو آپ نے سماعت فرمائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا کہ میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں، اس پر کلام کرتے ہوئے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ اقبت ہرندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک مکتوب شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، بداں ارشدک اللہ تعالی قضاء بر دو قسم است. جان لیجیے اللہ تبارک و تعالی تجھے ہدایت دے کہ قضاء کی دو قسمیں ہیں، قضاء معلق و قضاء مبرم. فرماتے کہ قضاء معلق اور دوسری قسم قضاء مبرم کی ہے. در قضاء معلق احتمال تغیر و تبدل نیست، تغیر و تبدل است. فرماتے ہیں کہ قضاء معلق وہ ہے جو تغیر اور تبدل کا احتمال رکھے، ودر قضاء مبرم تغیر و تبدیلی را مجال نیست، اور جو قضاء مبرم ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں تبدل محال ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما یبدل القول لدیا، کہ میرے پاس جو قول ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ قضاء مبرم کے حوالے سے ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ جل وعلا الکریم نے سورہ رعد کے اندر ارشاد فرمایا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہے ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس جو ام الکتاب ہے. تو اس آئے کریمہ سے علماء کرام نے قضاء معلق کو مستنبط فرمایا کہ قضاء معلق کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بٹھا دے اور جسے چاہے اسے ثابت رکھے. پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کہ حضرت قبلہ گاہ ام قدہ سر رہو می فرمودن کہ حضرت سید محی الدین جیلانی قدہ سر رہو درباز از رسائل خود نوشتہ ان کہ در قضاء مبرم ہیچ کسرا مجال نیس کے تبدیل بداحت، مگر مرا کہ اگر خواہم انجاہم را انجاہم تصرف بکنم، فرماتے کہ میرے مرشد گرامی نے فرمایا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بعض رسائل کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ قضاء مبرم جس کو کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا، میں اگر چاہوں تو اسے تبدیل کر سکتا ہوں. پھر مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میرے مرشد گرامی فرماتے ہیں، عزیز سخن تعجب بیشیات می کردن، کہ میرے شیخ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر بڑے تعجب کیا کرتے تھے. وہ استبعاد می فرمودن، اور اس کو بعید جانتے تھے کہ کیسا ممکن ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء مبرم کو رد کر دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں، وہی نقل مدتات در خزینہ ذہن ای فقیر بودا، فرماتے کہ مدت دراز سے یہ بات میرے ذہن کے اندر جو ہے کٹکتی تھی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو کیسے لکھ لیا اپنے رسائل کے اندر کہ میں قضاء مبرم کو ٹھال دیتا ہوں. پھر مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا یوں کہ میرے ایک چاہنے والے کے ساتھ امیر وقت نے زیادتی کی، حکمرانوں نے زیادتی کی. وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں کہ میری یہ مشکل حل ہو جائے. فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کی دعا کی اور اس دعا کے اندر میں جو ہے تضرع اور نیاز و خشوع کو میں نے تمام کر دیا، مجھ پر جب حجابات ہٹا دیے گئے اور لوح محفوظ کو میں نے ملاحظہ فرمایا، فرماتے کہ لوح محفوظ کے اندر اس کی اس حاجت کو میں نے نہ پایا، یعنی یہ قضاء معلق کے اندر نہیں تھا کہ میرے دعا سے ٹھل جائے. فرماتے اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات دوبارہ میرے ذہن کے اندر آئی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں قضاء مبرم کو ٹھال دیتا ہوں. میں پھر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس زور انکساری کرنے لگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگا، رو رو کر گڑ گڑا کر کہ اے میرے مالک، میرے اس فلاں چاہنے والے کے اس مصیبت کو دور فرما دے. فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا اور اس بات کو مجھ پر یہ منکشف فرمایا. فرماتے ہیں کہ جو بات مجھ پر منکشف ہوئی وہ یہ تھی کہ قضاء کی در حقیقت تین قسمیں ہیں، جس کو اب تک علماء دو لکھتے آئے کہ ایک قضاء مبرم اور ایک قضاء معلق. جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے دعا کے اندر خشوع اور خضوع سے کام لیا، بار بار گڑ گڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما لیا، اب مجھ پر یہ بات منکشف ہو گئی کہ مبرم کی ایک ایسی قسم اور بھی ہے جو حقیقت میں معلق ہے لیکن لوگ اس کو مبرم سمجھتے ہیں. فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوہے محفوظ پر نہیں لکھا، فرشتوں کے صحیفوں کے اندر اس کو معلق نہیں رکھا، بلکہ فرشتوں کے صحیفوں اور عرش پر اس کو مبرم رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہ جو ہے معلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بندے کی دعا پر. تو جب میں نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس مصیبت کو ٹال لی. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قضاء مبرم کو ٹال دیتا ہوں، تو اس قضاء مبرم سے مراد قضاء معلق شبی بمبرم، کہ جو عرش کے اندر اور جو صحف ملائکہ میں مبرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہ قضاء معلق ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے متعلق فرمایا کہ میں قضاء مبرم کو ٹھال دیتا ہوں. اسی طریقے سے مزید صدر الشریعہ بدر طریقہ ارشاد فرماتے ہیں، اسی کی نسبت حدیث شریف میں ارشاد ہوا، یعنی قضاء مبرم تو شبی ب مبرم، قضائے معلق شبی ب مبرم. اس کے متعلق حدیث شریف موجود، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء يرد القضاء بعدما ابرم، کہ دعا جو ہے وہ قضاء کو اٹھا لیتی ہے بعد اس کے کہ وہ قضاء مبرم ہو چکی، یعنی دعا جو ہے قضاء مبرم کو بھی ٹھال دیتی ہے. اب اس حدیث مبارکہ کنز الایمان کے اندر کتاب الاذکار میں جلد نمبر 1 جز ثانی صفحہ نمبر 28 حدیث نمبر 3117 پر جو ہے نقل کیا گیا. اس کے علاوہ مجدد اہل سنت مجدد اعلی حضرت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعتمد المستند حاشیہ نمبر 77 صفحہ نمبر 55 سے 54 پر ارشاد فرماتے ہیں، اقول فرماتے ہیں میں کہتا ہوں، اخرج ابو الشیخ فی کتاب الثواب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، قضاء پر بحث کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ابو شیخ نے کتاب الثواب کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کی تخریج کی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر من الدعاء فان الدعاء يرد القضاء المبرم. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کے اندر کثرت کیا کرو، کیونکہ دعا جو ہے وہ قضاء مبرم کو ٹھال دیتی ہے. پھر فرماتے و اخرج الدلمی فی مسند الفردوس عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، کہ امام دلمی نے مسند الفردوس کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے، اور ابن عساکر نے نمیر بن اوس اشعری سے مرسلن اس روایت کو نقل فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء جند من اجناد اللہ مجند يرد القضاء بعد ان ابرم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعا اللہ تبارک و تعالی کی لشکروں میں سے ساز و سامان سے وہ آراستہ لشکر ہے جو قضاء مبرم کو ٹھال دیتی ہے. پھر اعلی حضرت فرماتے ہیں و تحقیق المقام علامہ الحمنی الملک العلام، اس مقام کی تحقیق یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر الہام فرمایا. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس مقام کی تحقیق یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر الہام فرمایا ان الاحکام الشرعیہ تشریعیہ کما تأتی علی وجہین، جس طریقے سے احکام شرعیہ کی دو قسمیں ہیں، مطلق عن التقیید بوقت کعامتہا، احکام شرعیہ بعض ایسے ہیں جو کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے، جن کو مطلق رکھا گیا ہے، اور فرمایا دوسری قسم وہ ہے کہ مقیدم بھی جو کسی وقت کے ساتھ مقید ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر زانیوں کے متعلق ایک آیت کریمہ نازل فرمائی تھی فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر بدکار عورتیں اپنے بارے میں گواہی دے دے تو اب ان کو، اگر بدکار عورت پر کوئی گواہی قائم ہو جائے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو گھروں کے اندر ان کو روکے رکھو حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یاد تک کہ انہیں موت آ لے یا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان کی لیے کوئی حکم آ جائے. یہ آغاز اسلام میں یہ حکم تھا کہ ان کو گھروں کے اندر مقید کر لو، یا تو مر جائے یا پھر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کوئی آیت نازل ہو جائے، ان کے لیے کوئی حکم آ جائے. پھر جس وقت ان آیات کا نزول ہوا کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر بدکاری کرے تو ان کو 100 100 کوڑے مارے جائے، تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، لو مجھ سے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے راستہ جو ہے پیدا فرما لیا. اب دیکھیں شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے لے کر تا قیام قیامت اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدل واقع نہیں ہوا، اور بعض احکام ایسے کہ ایک مخصوص مدت تک وہ تھے، اس کے بعد اس کا حکم بدل گیا. جیسے کہ ابھی آپ نے حد زنا کے متعلق فرمایا کہ پہلے ان کے لیے یہ تھے کہ موت آ جائے یا گھروں کے اندر مقید رکھو. تو یہ ایک وقت تک تھا. پھر جب آیت زنا کا جو ہے وہ نازل ہوئی اور جس کے اندر زنا کی حد بیان کی گئی تو اب یہ حکم اٹھ گیا. اسی طریقے سے آغاز اسلام میں شراب جو ہے وہ حلال تھا, پھر اللہ تبارک و تعالی تدریجن اس کو جو ہے حرام فرمایا اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طریقے سے احکام شرعیہ کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ ہے کہ جو مطلق ہے کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے, اور بعض وہ جس کو کسی قید کے ساتھ مقید فرمایا ہے. تو فرماتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے جو تقدیر کے مسائل ہیں وہ بھی دو طریقے سے, بعض تو بغیر کسی قید کے ہیں اور بعض کو قید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلق فرمایا ہے. ارشاد فرماتے ہیں كذلك الاحکام التکوینیہ سواء بسواء فمقید صراحتا کأن یقال للملک الموت علیہ السلام اقبض روح فلان فی الوقت الفلانی. فرمایا اسی طریقے سے احکام تکوینیہ کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک تو ہے کہ جس کے اندر قید کی صراحت کی گئی, جیسے کہ ملک الموت سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما کہ فلا بن فلا کی روح فلا وقت اس کو قبض کرنا ہے, الا ایدعو فلان, ہاں اگر میرا فلا محبوب بندہ اس کے دعا کر لے تو تب تو نے اس وقت کے اندر اس کی روح کو قبض نہیں کرنا. پھر ارشاد فرماتے ہیں مطلق نافذ فی علم اللہ تعالی وہو المبرم حقیقیتا. فرماتے ہیں اور دوسری قسم وہ ہے جو مطلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے جو مبرم حقیقی ہے, وہ مصروف بدعائی مثلاً وہو ملق شبی بالمبرم. تو فرماتے ہیں ایک وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر تو اس کو مطلق رکھا ہے, فرشتے سے اسے ارشاد فرما دیا کہ اس کا روح قبض کر لو, لیکن اس کو یہ نہیں بتلایا کہ فلا بندے کے دعا سے اس کے روح کو قبض نہیں کرنا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے کہ اگر فلاں بندی نے دعا کر لی تو میں اس کے اس موت کو مؤخر کر دوں گا. تو فرماتے ہیں یہ جو ہے یہ ایسے قضا ہے کہ وہ معلق شبیب المبرم, کہ جو معلق تو ہے لیکن یہ مبرم کی شبیہ ہے, اور یہ ایسی ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کو نازل فرمایا, فرمایا اس پر عمل کرو, پھر ایک مدت تک وہ آیت پر عمل ہوتا رہا, اس کے بعد دوسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نازل فرما دی اور پہلے والے آیت کریمہ کا حکم جو ہے اب منسوخ ہو گیا. تو فرمائیے ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں وہ معلق ہے کسی بندے کی دعا پر, تو جب وہ بندہ دعا کر لیتا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کے برکت سے اسے ٹھال دیتا ہے. تو اسی کے بارے میں جو حدیث کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف حدیث آپ نے سماعت فرمائے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے قضاء مبرم کو ٹھال دیتی ہے, اور دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایسے لشکر جو دعا قضاء مبرم کو ٹھال دیتی ہے. مختلف احادیث جو آپ نے سماعت فرمائے تو یہ اس مبرم کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو ہے معلق ہے اور بظاہر مبرم ہے, اور جو حقیقت مبرم ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت اس کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اما المبرم الحقیقی فلا راد لقضائه ولا معقب لحکمه والا لازم الجهل. رہا وہ قضا کہ جو مبرم حقیقی ہے اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں اور اس کے حکم کو باطل کرنے والا نہیں, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہل لازم آئے گا. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے. پھر ارشاد فرماتے اعلی حضرت امام اہل سنت فاحفظ هذا فلعلك لا تجده الا منا, تو اسے یاد رکھ لے شاید میرے علاوہ کسی اور کی کتاب میں یہ بحث تمہیں نہ مل سکے. یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کو تعریف فرمایا. اور اس کے علاوہ مزید بحث کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدو طریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قضاء اور قدر کے مسائل یہ عام عقلوں میں آ نہیں سکتے, ان مسائل میں زیادہ غور فکر کرنا سبب ہلاکت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں بحث کرنے سے منع کر دیا گیا. تو فرماتے ما و شمار کس گنتی میں, یعنی ہم اور آپ کا کیا شمار, جب شیخین کو اس میں تقدیر کے مسائل میں گفتگو کرنے سے منع کیا گیا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقی فی وجنتی رمان، فرماتے کہ ہم قضاء اور قدر کے مسائل میں بحث کر رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی جلال میں آئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ کے گالے مبارک ایسے لگ رہے تھے جیسے انار کے اندر سرخی ہوا کرتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اف بہذا امرتم ام بہذا ارسلت الیکم، کیا میں نے تمہیں اس کا حکم دیا کہ تم قضا و قدر کے اندر بحث کرو؟ کیا مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ تم قضا و قدر کے اندر بحث کیا کرو؟ انما ہلك من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، سنو تم سے پہلے امتیں اسی وجہ سے ہلاک کیے گئے کہ وہ قضا اور قدر کے مسائل کے اندر جو ہے بحث کیا کرتے تھے اور جھگڑا کرتے تھے. عزمت علیکم اللہ تنازعوا فیہ، آج کے بعد تم اس کے اندر بحث نہیں کرو گے، اس کے اندر گفتگو نہیں کرو گے. اس حدیث کو امام ترمذی نے کتاب القدر کے اندر روایت کیا، جو حدیث نمبر 214 ہے، جلد نمبر 4 کے اندر اس کو نقل فرمایا. پھر مزید فرماتے ہیں کہ آدمی کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس اور بے حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک قسم کا اختیار اسے عطا فرمایا ہے کہ ایک کام چاہے تو کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے عقل بھی انسان کو عطا فرمائی کہ وہ بھلے برے نفع و نقصان کو پہچان سکے، ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اسی بنا پر اس کا مواخذہ کیا جاتا ہے. یعنی سوال یہ تھا کہ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر لکھ دی ہے تو ہمارا مواخذہ کیوں ہے؟ تو ہمارا مواخذہ اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اچھے بھلے کی تمیز ہمیں عطا کر دی، عقل دے دی، ہم اپنے نفع و نقصان کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نفع و نقصان کے لیے ہمارے لیے سامان بھی مہیا فرما دیے. اب ہمارا مواخذہ اس وجہ سے ہوگا کہ جب سب کچھ ہمارے اختیار میں ہونے کے باوجود ہم اپنے نقصان کی طرف جائیں گے تو اس نقصان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گرفت فرمائے گا. فرماتے ہیں اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے. کوئی یہ سمجھے کہ انسان بالکل پتھر کی طرح جو ہے وہ مجبور محض ہے کہ جس کو کوئی اٹھانا چاہے تو اٹھ جائے اور نہیں تو پڑا رہے، ایسا بھی نہیں ہے. اور اپنے آپ کو مختار سمجھنا کہ جو دل میں وہ کرے، تو ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کچھ قیودات جو ہے اس کے لیے مقرر فرما دیے، حدود مقرر کر دیے کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے، ان حدود سے باہر اگر اپنے اختیارات کو استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان ہوگا. فرماتے ہیں کہ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا یہ بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ کہ جو اچھا کام کرے اسے بھی انجانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو اپنے نفس کے شامت تصور کرے. یعنی جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو ہم نے یہ کام کر لیا، ورنہ ہم اس لائق نہ تھے. اور کوئی برائی ہم سے اگر سرزد ہو جائے تو اس کو اپنے نفس پر ڈالے کہ یہ ہمارے نفس کا قصور ہے کہ ہم سے برائی سرزد ہوئی. اس وقت اس کو تقدیر کی طرف جو ہے منسوب کرنا کہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا تو ہو گیا، یہ انتہائی بری بات ہے. تقدیر جو ہے وہ جیسے ہم نے کرنا تھا ویسی لکھی گئی، ہم تقدیر کے تابع نہیں ہیں بلکہ تقدیر ہمارے اعمال کے تابع ہے. تو اس لیے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہی طریقہ ارشاد فرمایا کہ ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ، کہ مومن کی پہچان یہ ہے جب اسے کوئی بلائی پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی جانب سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جب اسے کوئی جو ہے برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نفس کی شامت ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب ہم سے کوئی اچھا کام سرزد ہو تو اس کی نسبت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی جانب کرے، اور جب ہم سے کوئی جو ہے برائی سرزد ہو جائے، کوئی برا کام ہو جائے، تو اس کے اپنے نفس کا جو ہے شامت تصور کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرمائے. 29 ستمبر کو انشاءاللہ العزیز علی سنت والجماعت کی طرف سے ایک پرامن ناموس مصطفیٰ ریلی کا اہتمام کیا جائے گا، اس میں آپ تمام حضرات کی شرکت لازمی ہے، بالخصوص ایسی حالت میں کہ جب کچھ شرپسند عناصر نے ایسی شرمناک حرکتیں کی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے املاک کو نقصان پہنچایا، اور جو ہے ہماری ہی دکانوں کو جلایا گیا، ہماری ہی گاڑیوں کو، ہماری ہی جو ہے فورسز کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، تو اس وقت ہم سب کے بالخصوص یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اپنا احتجاج پرامن طریقے سے ریکارڈ کروائے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے کہ ہمارا دین ہمیں امن کا درس دیتا ہے، ہمیں سلامتی کا درس دیتا ہے، اسلام بنا ہی سلامتی سے ہے، اسلام پوری دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے، وہ علم کا امن کا عالم بردار ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کی طرف سے انشاءاللہ العزیز 29 ستمبر بروز ہفتہ صبح 10 بجے نورانی چورنگی تعتبہ سینٹر احتجاجی ریلی نکالی جائے گی، اس میں آپ تمام حضرات بھی خود بھی شریک ہو، اپنے دوست احباب کو بھی اس میں شریک ہونے کی دعوت دے اور بھرپور انداز سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے شر پسند عناصر پر ہم کڑی نظر رکھے جو ہمارے مسلک کو، ہمارے مذہب کو جو ہے بدنامی کا باعث بننے والے ہو، تاکہ بر وقت ان کے جو ہے سدباب ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سچے پکی عقیدت اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمیں عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت سے ہمارے سینوں کو سرشار فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔